السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں urdu.voa.com پر لاگ ان کر کے۔ آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، اور آج خبروں کا آغاز پہلے ہوتا ہے جنوبی ایشیا سے۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی اڈے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کا حملہ، 17 بھارتی فوجی ہلاک، 20 زخمی۔ میں ہوں یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اڑی سیکٹر میں فوجی کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت میں شدید رد عمل، حملے کے ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا، وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
بھارتی وزیر داخلہ کا پاکستان پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام مسترد، ایسے بیانات بھارتی کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور آئیے عالمی خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو کے مطابق ہفتے کی رات مینہٹن کے ایک علاقے چلسی میں ہونے والا طاقتور دھماکہ دانستہ طور پر کی جانے والی کارروائی ہے، جس کے نتیجے میں 29 افراد زخمی ہوئے، اور امریکہ کی ریاست مینیسوٹا میں ایک شخص نے چاقو کے وار کر کے 8 افراد کو زخمی کر دیا، جبکہ وہاں موجود ایک پولیس افسر نے فائرنگ کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ اور اب آئیے پاکستان چلیں۔
پشاور میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ دہشت گردی کو پاکستان اور افغانستان مل کر ہی ختم کر سکتے ہیں، مبصر کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ سری نگر کی پولیس اور فوج کے اہلکاروں نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ڈسٹرکٹ بارہ مولہ میں لائن آف کنٹرول کے قریب اری کے علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے ایک بڑے حملے میں 17 فوجی افسر اور فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ 20 مزید زخمی بھی ہوئے۔ علاقے کی فوجی چھاونی پر الگ صبح ہونے والے اس حملے میں ملوث 4 مسلح افراد بھی جوابی فوجی کارروائی میں مارے گئے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل۔
عہدیداروں کے مطابق کنٹرول لائن کے قریب واقع اڑی علاقے میں بھارتی فوج کے 12 انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر اچانک حملہ صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا۔ مشتبہ عسکریت پسندوں نے پہلے ان خیموں کو دستی بموں اور AK-47 بندوقوں سے ہدف بنایا، جہاں بھارتی فوج کی بہار اور ڈوگرا ریجیمنٹوں کے سپاہی سو رہے تھے، اور پھر ایک قریبی بیرک میں آگ لگا دی۔ بھارت کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز DGMO لیفٹنٹ جنرل رمبیر سنگھ نے بتایا کہ 13 سے 14 تک سپاہی ان کے خیمے اور عارضی پناہ گاہوں میں آگ لگنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جوابی کاروائی میں 4 حملہ آور مارے گئے، اور موقع واردات پر 4 AK-بندوقیں، 4 انڈر بیرل گرینیڈ لانچر اور دوسرا جنگی ساز و سامان ملا ہے۔ اوڑی سے سرینر پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق طرفین کے درمیان جھڑپ تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہی۔ ایک مقامی رپورٹر ارشاد احمد نے بتایا کہ زوردار دھماکوں اور فائرنگ کی آواز سے اس کی نیند کھل گئی۔
تو رات کے تقریباً 3-4 بجے سے مطلب ہمیں آوازیں سنائی دی یہاں، تو اس کے بعد ہم نماز سے واپس آئے تھے، جب ہم یہاں گھر کے سامنے پہنچے تو وہاں ہمارا یہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر دکھائی دیتا ہے وہاں، تو وہاں پہ پھر ہم نے آگ کے شعلے دھواں دیکھا، اور بیچ بیچ میں مطلب آوازیں آ رہی تھی، یہ جیسے مارٹر شیل کی آواز اور یہ فائرنگ کی۔ تقریباً 8 بجے کے قریب جو ہے فائرنگ کی آواز اور ایک بلاسٹ ہوا، اس کے ساتھ یہ مطلب بند ہو گئی۔
فوجی عہدیداروں کے مطابق جھڑپ 4 عسکریت پسندوں کو مار گرانے پر ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فدائین حملہ تھا، جس میں ممکنہ طور پر جیش محمد نامی عسکری تنظیم سے وابستہ عسکریت پسندوں نے حصہ لیا۔ بھارت کے DGMO لیفٹنٹ جنرل رمبیر سنگھ کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ حملہ آور غیر ملکی تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کر کے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ حملہ آوروں کے زیر استعمال اسلحے میں سے کچھ پر پاکستانی مارکنگ ہے۔ فوجی ٹھکانے پر مشتبہ عسکری پسندوں کے حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حفاظتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر سرینر پہنچ گئے ہیں، جہاں انہیں مقامی فوجی کمانڈروں نے بریفنگ دی۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ پہلے ہی اوڑی پہنچ چکے ہیں جہاں انہوں نے ہدف بنائے گئے فوجی ٹھکانے کا دورہ کیا۔ فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کا گروپ واقعے سے چند گھنٹے پہلے پاکستانی کشمیر سے بھارتی کشمیر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی پہلے ہی کی گئی تھی کیونکہ اس کے لیے ایک ایسا وقت چنا گیا جب اڈے پر تعینات بھارتی فوج کی بہار ریجیمنٹ کی جگہ ڈوگرا ریجیمنٹ کے سپاہی لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تبدیلی ایک انتہائی حساس گھڑی ہوتی ہے جس کا فائدہ عسکریت پسندوں نے اٹھایا۔ تقریباً نصف درجن زخمی سپاہیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی گئی ہے۔ حملہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب بھارتی کشمیر میں 10 ہفتے سے جاری شورش کے دوران مسلمان مظاہرین اور سنگباری کرنے والے ہجوموں پر حفاظی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں 86 شہری ہلاک اور تقریباً 13,000 زخمی ہوئے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اڑی پر کیے گئے حملے کو ایک بزدلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پر ایک سلسلے وار ٹویٹس میں انہوں نے قوم کو یقین دہانی کرائی کہ انہیں جو اس حملے کے پیچھے کار فرما ہے سزا دی جائے گی۔ نئی دلی سے مزید تفصیل سہیل انجم سے سنیے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کشمیر کے اڑی سیکٹر میں فوجی کیمپ پر ہونے والے حملے کو ایک بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ملک کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور وزیر دفاع منوہر پریکر سے بات کی ہے اور وزیر دفاع صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے واردات پر جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے حملے کے پیش نظر روس اور امریکہ کا اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔ انہوں نے قومی سلامتی کے مشیر، سیکرٹری داخلہ، فوج، نیم مسلح دستوں اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا۔ اجلاس کے بعد ایک بیان میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے پاکستان کی مذمت کی کہ حملہ آوروں کو اس نے تربیت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بقول ان کے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو پاکستان کی براہ راست حمایت سے بہت زیادہ مایوس ہوں۔ ان کے الفاظ میں پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور اسے الگ تھلگ کیا جانا چاہیے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور دیگر لیڈروں نے اس حملے کی مذمت کی۔ سابق وزیر دفاع اے کے اینٹونی نے کہا کہ یہ حملہ سیکورٹی میں زبردست خامی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ کانگریس اور دوسری پارٹیوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردانہ وارداتوں کے ذمہ داروں کے خلاف سختی سے نمٹے۔ بھارت میں امریکی سفیر ریچرڈ ورما نے بھی اس حملے کی مذمت کی اور ہلاک شدگان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ وزارت داخلہ نے حملے کے پیش نظر ملک کے تمام ایئرپورٹوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے داخلہ سیکرٹری اور دیگر اعلی حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھیں۔ سینئر تجزیہ کار ونود شرما نے کہا کہ حملے سے انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے۔ سرکاریں جو ہیں وہ کبھی کبھی جنتا جب بہت ناراض ہو جاتی ہے کہ اس کے انوسار جو جنتا مانگتی ہے وہ بھی دینے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جنتا اگر جنگ مانگ رہی ہے تو کوئی سرکار اس کو جنگ نہیں دے سکتی جواب میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اس سنگین اٹیک کو بہت ہی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا اور بہت ہی بات چیت ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کو پشیمان بھی کرنا چاہیے۔ ہم کو جو امن کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو لوگ شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کی جڑوں پہ اسٹرائک نہ کریں۔
ونود شرما نے مزید کہا کہ سرحد پار جو دہشت گرد ہیں ان کو سخت پیغام دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ جیسے اداروں میں انسانی حقوق کے معاملے پر پہلے پاکستان کو جو حمایت ملتی تھی وہ اب ان وارداتوں کے بعد نہیں مل سکتی۔ ماضی میں بھی ایسے حملوں کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہے، لیکن پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خود دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اس نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متعدد آپریشن چلائے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے ان تبصروں کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی معاونت کر رہا ہے اور اسے الگ تھلگ کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ بھارت ہمیشہ پاکستان پر الزام تراشی کرتا آ رہا ہے اور یہ بھارتی کنٹرول کی کشمیر کی موجودہ صورتحال سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کی ایک اور کوشش ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
بھارت کے وزیر داخلہ کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان پر دہشت گردی کی حمایت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد نے کہا ہے کہ یہ بھارتی کشمیر میں جاری کشیدہ صورتحال اور وہاں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اتوار کو بھارتی کشمیر میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے میں 17 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور انہیں افسوس ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور دہشت گرد گروپوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت جب دنیا کی نظریں بھارتی کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مقامی آبادی پر ان کے بقول ڈھائے جانے والے مظالم پر لگی ہوئی ہیں، ایسے بیانات کا مقصد اس جانب سے توجہ ہٹانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ بھارت مبینہ طور پر پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی میں ملوث ہے۔
یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی واقعہ ہوتا ہے یا ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں وہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ بھارت ہے جو بیسیکلی پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے اور ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کرا رہا ہے اور پوری سرطور کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کی توجہ جو ہے اس طرف سے ہٹ جائے۔
اسلام آباد کی طرف سے بھارت پر پاکستان میں دہشت گردی کے الزامات کو نئی دہلی مسترد کرتا آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریہ نے مزید کہا کہ ایک ایسے وقت جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان بھرپور انداز میں کشمیر کا معاملہ اٹھانے جا رہا ہے، بھارت کی طرف سے ایسے بیانات ان کے بقول پوری طرح سے بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔
بیسیکلی تو پوری دنیا کی جو ہے نظریں بھارت مقبوضہ کشمیر کے اوپر ہیں جہاں پہ بھارت جو اپنے مظالم ڈھا رہا ہے اور بھارت کس طریقے سے ظلم اور بربریت کے ذریعے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ناکام رہا ہے، اور یہ ناکامی کی وجہ سے وہ اس وقت جو ہے پزل ہوا ہوا ہے، ڈیسپریٹ ہوا ہوا ہے اور تمام تر کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کی نظریں جو ہے وہاں سے ہٹ جائیں، مقبوضہ کشمیر میں ان کے جو مظالم ہیں اس کے طرف ہٹ جائیں۔
بھارتی کشمیر سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار ڈاکٹر شیخ شوکت حسین کہتے ہیں کہ الزام تراشی دونوں ملکوں کے درمیان اور کشمیر میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتوار کو ہونے والے حملے میں کون ملوث تھا، لیکن کشمیر میں جاری کشیدہ صورتحال کے تناظر میں ایسے واقعات اضطرابی رد عمل کے عکاس ہو سکتے ہیں۔
عوامی ایجیٹیشن ہو، کرفیو ہو، ہڑتال ہو یا اس جنگ کے واقعات ہوں، ان سب کے لیے بنیاد جو مہیا کرتا ہے وہ کشمیر مسئلے کا لٹکا ہوا رہنا، اس کا حل نہ ہونا، اسی سے ایسا ایٹماسفیئر پیدا ہوتا ہے جہاں یہ سب چیزیں ہو سکتی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جولائی میں ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد سے صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور 2 ماہ قبل شروع ہونے والے بھارت مخالف مظاہروں میں اب تک 80 کے لگ بھگ افراد مارے جا چکے ہیں۔ کشمیر دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین روز اول ہی سے متنازع ہے۔ امریکہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے تصفیہ طلب معاملات کے لیے بات چیت کی راہ اختیار کریں کیونکہ ان دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی خطے کے امن کے لیے مضر ثابت ہوگی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے شمال مغربی شہر میں مشتبہ داعش عسکریت پسندوں نے پاکستانی فوج کے 3 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ صوبائی حکام نے کہا کہ مارے جانے والے فوجی خزانہ علاقے میں ایک تنگ راستے پر سفر کر رہے تھے جب موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے گھات لگا کر ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ حکام نے اس سلسلے میں چھان بین شروع کر دی ہے اور متعدد مشتبہ افراد کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ داعش سے منسلک ایک ویب سائٹ پر اس حملے کی ذمہ داری لی گئی جو پاکستان کی طاقتور فوج پر مشرق وسطی میں مقیم اس گروپ کی طرف سے ظاہر پہلا حملہ معلوم ہوتا ہے۔ فوج کے ترجمان لیفٹنر جنرل عاصم باجوا نے اس ماہ کے آغاز میں رپورٹروں کو بتایا تھا کہ انہوں نے کوشش کی تھی لیکن ناکام ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے مطابق یہ افراد حکومت، سفارتکاروں اور شہریوں کو ہدف بنانے کے حملوں کی سازش تیار کر رہے تھے۔ اسی دوران پاکستانی طالبان سے الگ ہونے والے دھڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ وائس آف امریکہ کسی بھی دعوے کی فوری طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔ نیو یارک کے حکام کے مطابق ہفتے کی رات مینہٹن کے ایک علاقے چیلسی میں ہونے والا طاقتور دھماکہ دانستہ طور پر کی جانے والی کارروائی ہے جس کے نتیجے میں 29 افراد زخمی ہو گئے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو نے کہا کہ 131 ویسٹ اور 23rd سٹریٹ کے باہر ہونے والا دھماکہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ وہ دھماکے کی جگہ کے قریب سڑک پر رپورٹروں سے بات کر رہے تھے۔ تاہم ڈی بلاسیو نے زور دیا کہ دھماکے میں دہشت گردی ملوث نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی عہدیدار اور پولیس کے پاس ملک کے سب سے گنجان آباد شہر کے لیے کسی دہشت گرد خطرے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی لیڈروں کی آمد جاری ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
یہ دھماکہ مینہٹن نیو یارک کے علاقے چیلسیا میں ہفتے کی رات ہوا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 131 ویسٹ 23rd اسٹریٹ کے سامنے ہونے والا یہ دھماکہ بظاہر پریشر کوکر کو ایک موبائل فون کے ذریعے منسلک کر کے کیا گیا۔ نیو یارک کے حکام کے مطابق یہ دھماکہ سوچے سمجھے اقدام کا نتیجہ ہے۔ نیو یارک کے میئر بل دی بلاسیو دھماکے کی جگہ پہنچنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہہ رہی ہیں کہ یہ دھماکہ ایک دانستہ کاروائی ہے۔ تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس دھماکے میں کسی دہشت گرد کے ملوث ہونے کی تاحال اطلاع نہیں ہے۔ میئر نے بتایا کہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی عہدیداروں کو کسی طرح کی دہشت گرد کارروائی کی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ یہ دھماکہ اس وقت میں ہوا ہے جب دنیا بھر سے سربراہان مملکت اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک جمع ہو رہے ہیں۔ نیو یارک کے میئر نے شہریوں کو یقین دلایا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے پوری طرح چوکس ہیں۔ امدادی کارکنوں اور پولیس کی بھاری نفری جائے واقعے پر دیکھی جا سکتی ہے۔ پولیس یہاں رکھے تمام کوڑے دانوں اور کھڑی گاڑیوں کے نیچے تلاشی کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق جائے واقعے کے قریب بس اور سب وے اسٹیشن پر گاڑیوں کی آمد و رفت رک گئی ہے اور یہاں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دھماکے کی جگہ کے قریب ہی موجود وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر کے مطابق یہ ایک زوردار دھماکہ تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق جائے واقعے کی نزدیکی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ پولیس نے قریبی واقعے دو اہم راستوں 6th Avenue اور 7th Avenue کو بند کر دیا ہے۔ اس واقعے سے قبل ہفتے کو ہی نیو جرسی میں ایک پائپ میں دھماکہ ہوا جس سے کوئی زخمی تو نہیں ہوا، لیکن یہاں فلاحی ادارے کی طرف سے منعقدہ دوڑ کو منسوخ کر دیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کرنا تھی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ FBI اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں ایک شخص نے چاقو کے وار کر کے 8 افراد کو زخمی کر دیا اور وہاں موجود ایک پولیس افسر نے فائرنگ کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ہفتے کو دیر گئے سینٹ کلاؤڈ کے ایک شاپنگ مال میں پیش آیا۔ مقامی پولیس کے سربراہ بلیئر اینڈرسن نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں کسی بھی زخمی کی حالت خطرے میں نہیں۔ ان کے بقول حملہ آور نے ایک مرتبہ اللہ کہہ کر پکارا اور ایک شخص سے یہ بھی پوچھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ ان کے بقول فی الوقت اس حملے کے محرکات معلوم نہیں، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ پولیس نے اس واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نیو جرسی کے سی سائڈ پارک میں حکام نے ہفتے کی صبح 5K دوڑ کو منسوخ کر دیا جس میں امریکی فوجیوں کے لیے رقم اکٹھی کی گئی تھی۔ اس کی وجہ تقریب کے قریب کوڑے کے ایک ڈبے میں پائپ بم کا دھماکہ تھا۔ دھماکے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے مزید دھماکہ خیز مواد تلاش کر رہے ہیں اور خبروں کے مطابق کم سے کم ایک بم ملا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ دوڑ کا آغاز مؤخر کر دیا گیا تھا اور علاقے کو صاف کر دیا گیا کیونکہ وہاں سے ایک متروک بیگ ملا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہفتے کو دیر گئے بلانے پر روس پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد شام میں ہونے والی امریکی بمباری کا جائزہ لینا ہے جس میں ممکنہ طور پر درجنوں شامی فوجی ہلاک ہو گئے۔ سمانتا پاور نے بند کمرے کے اجلاس میں جانے سے پہلے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ روس کا یہ اقدام ایک اعلی اخلاقی برتری کی شعبہ بازی ہے اور اس کا مقصد کئی نسلوں میں ہونے والے شدید مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ سفیر سمانتا پاور نے کہا کہ امریکہ اس بمباری کے بارے میں حقائق معلوم کرنے کی کوشش میں ہے جس میں بعض اطلاعات کے مطابق دیر زور کے علاقے میں لگ بھگ 80 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اتحادی لڑاکا طیاروں کا خیال تھا کہ وہ داعش کے انتہا پسندوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ شامی دستوں کو نشانہ بنا کر ہم عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے۔ دوسری طرف روس کے وزیر دفاع نے اتحادی فوجوں کی فضائی کارروائی کو واشنگٹن کی طرف سے روسی فورسز کے ساتھ اپنی کارروائی کو مربوط بنانے میں ایک کھلا انکار قرار دیا جو بشار الاسد کی فورسز کے ساتھ مل کر لڑ رہی ہیں۔ اس عارضی جنگ بندی کا مقصد شامی فورسز ان کے روسی حلیفوں اور امریکہ کی حمایت یافتہ باغیوں کی فوجی کارروائی کو روکنا تھا جو بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے برسر پیکار ہیں، تاکہ ملک کے محصور علاقوں تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں عام شہری محصور ہیں اور کئی ماہ سے انہیں باہر سے امداد کی ترسیل نہیں ہو رہی اور انہیں خوراک اور ادویات کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیوسٹن ٹیکسس میں ہفتے کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ کو ان غیر قانونی تارکین وطن سے نجات دلائی جائے گی جنہوں نے لوگوں کی جانیں لیں۔ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ اس وقت ختم ہوگا جب وہ صدر بنیں گے، اور وہ یہ وعدہ کرتے ہیں۔ اس تقریب کو آن لائن نشر کیا گیا لیکن اس میں رپورٹر شامل نہیں تھے۔ حالیہ جائزوں کے مطابق ٹرمپ کو ٹیکسس میں واضح برتری حاصل ہے۔ ہلری کلنٹن نے واشنگٹن میں کانگریشنل بلیک کاکس کے ڈنر میں صدر اوباما کے ساتھ شرکت کی، جبکہ سینیٹر برنی سینڈرز اور الزبتھ وارن نے کلنٹن کی جانب سے اوہائیو ریاست میں جگہ جگہ خطاب کیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے واشنگٹن میں کانگریشنل بلیک کاکس فاؤنڈیشن کے سالانہ ڈنر کے موقع پر کہا کہ اگر آپ مجھے بہتر انداز میں رخصت کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ دیں۔ صدر اوباما نے نومبر میں صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ انتخاب میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ووٹروں کا انتخاب امید اور خوف میں سے چناؤ کرنا ہے۔ اوباما نے کہا کہ وہ ذاتی سطح پر اس بات کو توہین سمجھیں گے اگر افریقی امریکی کمیونٹی نومبر کے انتخابات میں شرکت نہیں کرتی۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ڈنر کے موقع پر اوباما سے پہلے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، ہم نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ امریکی ہیں بلکہ یہ بھی کہ آپ عظیم امریکی ہیں۔ کلنٹن کو ایک بڑی پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی خاتون کی حیثیت سے اعزاز حاصل ہے، اور انہوں نے شرکا سے کہا کہ جو بھی صورتحال ہو اس بات کو یاد رکھا جائے کہ آپ کو ٹرمپ کی نفرت سے محبت کرنا ہے۔ روس میں برسر اقتدار یونائیٹڈ رشیا پارٹی کے بارے میں توقع ہے کہ وہ آج ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کرے گی۔ مختلف اوقات رکھنے والے 11 علاقوں میں 1.10 کروڑ ووٹروں کا اندراج ہے۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کی پارٹی اسمبلی میں اپنا اقتدار برقرار رکھے گی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ووٹنگ صدر پوٹن کی طرف سے 2018 صدارتی انتخابات میں دوبارہ حصہ لینے کا ریفرنڈم ہے۔ حزب اختلاف کی پارٹیوں کو امید ہے کہ وہ 450 سیٹوں میں سے کم کچھ نشستیں حاصل کریں گی، لیکن رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ممکن ہے حزب اختلاف کو ایک بھی نشست نہ مل سکے۔ پوٹن اور یونائیٹڈ رشیا پارٹی کرائمیا اور جاری فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں قوم پرستوں کی حمایت حاصل کیے ہوئے ہے، جبکہ سرکاری میڈیا ناقدین کو نظر انداز کر رہا ہے یا پھر انہیں غدار قرار دیتا ہے۔ جمہوریہ سینٹرل افریقہ میں ایک عہدیدار کے مطابق کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ کاگا ابینڈورو شہر سے تقریباً 350 کلومیٹر کی مسافت پر نمٹی دیہاتیوں پر مسلح افراد نے حملہ کیا۔ صدارتی ترجمان البرٹ موکپیمی کے مطابق ان مسلح افراد کا تعلق باغیوں کے سابقہ اتحاد سالیکا سے تھا۔ موکپیمی نے کہا کہ سالیکا گھر گھر گئے اور دیہات کا سربراہ بھی ہدف بنا۔ یہ خون ریزی کی واردات تھی۔ جمہوریہ سینٹرل افریقہ مارچ 2013 میں اس وقت افراتفری کا شکار ہوا جب بیشتر مسلمان سالیکا جنگجوؤں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، جس کے رد عمل میں مسیحی بالا کا مخالف ملیشیا نے حملے کیے۔ آبادی کا 5واں حصہ تشدد کے باعث اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اور ملک میں مذہبی خطوط پر تقسیم ہے اور جنگی سالاروں کا قبضہ ہے۔ اور صدارتی مباحثوں کا انتظام کرنے والی ایک غیر منافع بخش تنظیم نے کہا ہے کہ 26 ستمبر کو ہونے والے پہلے مباحثے میں صرف 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدواروں کو ہی شرکت کی اجازت ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ کفیل حسین خان لکھنؤ میں خانقاہ قوالی میں ایک اہم نام ہے اور کئی پشتوں سے اس سلسلے سے منسلک ہیں، تو آئیے سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان کی بات چیت سے کچھ اقتباس۔
دراصل ایسا ہے کہ ہم لوگ رہنے والے خیر آباد شریف سے ہیں اور گویے خاندان سے ہیں، اور راجے مہاراجے ہم لوگوں کو گویے بنا کے اپنی محفلوں میں سجاتے تھے، اور ہم لوگ کی محفلیں وہاں ہوتی تھی جس میں چھوٹا خیال، بڑا خیال، تمری، دادرا، غزل وغیرہ وغیرہ وہ سب سنا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہم نے پھر یہ کہ ایسا ایجاد کیا کہ ہم نے صوفی گانے کو اپنا بنا لیا۔ گویے جو تھے تمری اور دادرا اور خیال سننے والے تو رہے نہیں، تو پھر ہم نے اس کو صوفی اور درگاہ یا کہ امیر خسرو کے حساب سے ان کے بھی کلام گاتے رہے۔ اور نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ جاتے رہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس جاتے رہے، سب کے پاس جا جا کے اور محفلوں میں ہم لوگوں نے صوفی گانا ایجاد کیا۔ جس کی بندشیں بھی ہیں جو بزرگوں نے ہم لوگوں کو سکھایا تھا.
تو بندشوں کی تھوڑی سی وضاحت آپ کریں گے یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ بندشوں سے کیا مراد ہے, کہ صوفی گانے کی خاص بندشیں کون سی ہیں؟
جی صوفی گانے کی بندشیں یہ ہیں کہ امیر خسرو جو تھے وہ آپ یہ سمجھ لیے کہ ہر چیز بجا بھی لیتے تھے, اور امیر خسرو کے پاس سارے راگوں کا ایک معمہ ان کے پاس تھا. وہ سارے راگوں سے جو بھی ہندی کہتے تھے, جو بھی فارسی کہتے تھے, جو غزل کہتے تھے, تو خیال کے مطلب یہ ہے بندش. بندش کا جو شروعات ہوتی ہے خیال کی, جو آلاپ ہوتی ہے, اس آلاپ سے کسی راگ میں بھی لے لیجیے, یمن میں لے لیجیے, بسنت میں لے لیجیے, اور یا سارنگ میں لے لیجیے, کہ ہم مثال کے طور پر بھجن گا رہے ہیں کوئی, یا ہندی گا رہے ہیں امیر خسرو کی چھاپ تلک سب چھینو رے منہ سے نینا ملا کے, یا آپ کے کوئی بھجن گا رہے ہو, اس لیے بندشیں جو تھیں اس میں کارگر ہو گئی ہیں.
اچھا, تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خانقاہی قوالی کا ایک پورا سلسلہ ہے, تو خانقاہی قوالی سے یہی مراد ہے کہ مختلف درگاہوں پہ جو قوالی ہوتی ہے اسے خانقاہی قوالی کہتے ہیں؟
جی ہاں, اور قوالی کے مطلب یہ ہیں کہ قوالی کہتے اس کو ہیں جس کو کہتے ہیں قول.
جی قول سے,
جو جی ہاں قول سے قوالی شروع ہوئی ہے. قول سے قوالی شروع کی, رسول کا جو کہنا تھا کہ جس کے علی مولا اس کا میں مولا, اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا, اس لیے اس کو جو ہے آپ کے من کنت مولا فاز علی مولا یہ قول کہا جاتا ہے.
اچھا, حضرت مختوم شیخ سعد کی جو خانقاہ ہے اس پر عرس جو ہوتا ہے اس کا اختتام آپ کے بسنت گانے سے ہوتا ہے, تو بسنت اگر ہمیں سنائے کیا مراد ہے بسنت سے؟ مجھے تھوڑے سے بول تو یاد ہیں, آج رچو ہے بسنت سعد کے گھر. جی تو
اس کا بھی ایک مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے دو تھے بھائی, ایک مدن خان ایک پھول خان. تو مدن خان جو تھے وہ جو تھے وہ گاتے تھے, بہت ہی سریلے تھے, اذان دیتے تھے بہت ہی لاجواب اور سر میں دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آج بسنت بہار ہے, آج بسنت بہار ہے, گیہوں کٹنے والا ہے, سرسوں پھول لگی اس کے پھول ہیں, تو یہ سب آئے ہیں گڑوا بنا کے رکھتے ہیں, تو ایسا کرو پھول خان کہ تم بسنت رات بسنت جو ہے اس کو شروع کر دو. آج رچو ہے بسنت نجام گر, آج رچو ہے بسنت نجام گر, نجام گر آج رچو ہے بسنت نظام گر, گڑین سب مل گاوے بسنت, پھولن گندوا چڑھاؤ نظام گر آج رچو ہے بسنت نظام گر. پیا میں تورے بلہاری جاؤں ساد, پیا میں تورے بلہاری جاؤں, بل بل پھول رہی توری پھلواری, آج رچو ہے بسنت نظام گر, آج رچو ہے نظ آج رچو ہے بسنت نظام الدین اولیا گھر. آج رچو ہے بسنت, آج رچو ہے بسنت, آج رچو ہے بسنت نظام.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے ایک عام ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 17 فوجی ہلاک ہو گئے, جبکہ جوابی کارروائی میں حکام نے 4 حملہ آوروں کو ہلاک کرنے کا بتایا. اتوار کو السب لائن آف کنٹرول کے قریب اڑی کے مقام پر واقع فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے حملے کے بارے میں فوج کے ایک ترجمان ایس ڈی گو سوامی نے بتایا کہ حملہ آوروں نے لائن آف کنٹرول کے قریب اگلے محاذ پر ایک اڈے پر حملہ کیا, جس کے بعد وہ صدر دفاتر میں گھس گئے. کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران متعدد فوجی زخمی بھی ہوئے, جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہیڈ کوارٹر سے اسپتال منتقل کر دیا گیا. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث عناصر کو سزا دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے اسے ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا. انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ اڑی میں اس بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی اس حملے کے پیچھے ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے. بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اس بات کے واضح اشارے ہیں کہ حملہ آور اعلیٰ تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھے. ٹویٹر پر اپنے مختلف پیغامات میں انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو حتف تنقید بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے, اور انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ پاکستان مبینہ طور پر دہشت گردی اور دہشت گرد گروپوں کی براہ راست حمایت جاری رکھے ہوئے ہے, جبکہ پاکستان نے بھارت کے وزیر داخلہ کے ان تبصروں کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی معاملت کر رہا ہے اور اسے الگ تھلگ کرنا چاہیے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ بھارت ہمیشہ الزام تراشی کرتا آیا ہے اور یہ بھارتی کنٹرول کی کشمیر کی موجودہ صورتحال سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کی ایک اور کوشش ہے. پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں کے قریب اتوار کے روز موٹر سائیکل پر سوار دو مسلح افراد نے ایک نجی گاڑی میں سوار 3 فوجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پاکستانی طالبان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی. اسی دوران محمد ایجنسی کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک مسجد پر جمعے کے روز کیے گئے طالبان کے خود کش حملے میں ایک خود کش بم کے حملے میں ہونے والی اموات کی تعداد بڑھ کر 36 ہو گئی. اسلام آباد سے محمد جلیل تفصیل بتاتے ہیں.
پولیس کے مطابق اتوار کو صوبائی دارالحکومت پشاور کے نواب میں مسلح افراد نے اس وقت فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جب وہ ایک ڈیری فارم سے دودھ لے کر ایک گاڑی پر محو سفر تھے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوج اور پولیس کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچے اور وہاں سے لاشوں کو اسپتال منتقل کرنے کے علاوہ شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ شدت پسند گروہ اس سے قبل بھی پاکستان میں ہوئے متعدد دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے. گزشتہ جمعے کو پشاور سے ملحقہ قبائلی علاقے مہمند میں ایک مسجد پر ہوئے خود کش حملے کی ذمہ داری بھی جماعت الاحرار شدت پسند گروپ نے قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ نمازیوں میں حکومت کے حامی امن کمیٹی کے ارکان شامل تھے. اس حملے میں مرنے والوں کی تعداد اتوار کو 36 ہو گئی, جبکہ اب بھی متعدد زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں. ایک ماہ کے عرصے کے دوران پاکستان اور بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا اور اس کے ملحقہ قبائلی علاقوں میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے. ان حملوں میں نہ صرف عام شہری نشانہ بنے بلکہ سیکیورٹی اہلکاروں پر بھی مہلک حملے ہوئے, جنہیں حکام سیکیورٹی آپریشنز کا رد عمل قرار دیتے ہیں. سلامتی کے امور کے تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں کی وجہ سے عسکریت پسندوں کی تخریبی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت میں کمی تو ہوئی, تاہم یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے.
ہاں بالکل, پہلے بھی تھی, اب اس میں ملٹری آپریشن کے بعد وہ سکیٹرڈ ہو گئے تھے, بارڈر کے اس طرف چلے گئے, دوبارہ سے کچھ گروپ جو ہے ری آرگنائز ہو گئے, ریسٹرکچرڈ کر لیے. اس میں ٹی ٹی پی کا جو جماعت الاحرار جو گروپ ہے بنیادی طور پہ وہی ٹی ٹی پی کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عسکریت پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف کاروائیاں مختلف مرحلوں میں عمل میں لائی جاتی رہی ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے مکمل خاتمے کے لیے خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کو مل کر اس جانب توجہ دینا ہوگی۔
مختلف فیزز کے اندر تھی وہ یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان کو اور خاص طور افغانستان کو ریجنل کوآپریشن کا سوچنا پڑے گا، اس کے بغیر اب جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ اس کو کر لے۔
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے شمال مغربی شہر میں مشتبہ داعش عسکریت پسندوں نے پاکستانی فوج کے 3 اہلکاروں کو ہلاک کیا اور صوبائی حکام نے بتایا کہ مارے جانے والے فوجی خزانہ علاقے میں ایک تنگ راستے پر سفر کر رہے تھے۔ داعش سے منسلک ایک ویب سائٹ پر اس حملے کی ذمہ داری لی گئی ہے جو پاکستان کی طاقتور فوج پر مشرق وسطی میں مقیم اس گروپ کی طرف سے بظاہر پہلا حملہ ہے۔ اسی دوران پاکستانی طالبان کے الگ ہونے والے دھڑے جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ وائس آف امریکہ کسی بھی دعوے کی فوری تصدیق نہیں کر سکا۔ پاکستان میں سیاسی کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ دوسری بڑی حزب اختلاف پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 30 ستمبر کو رائے بینڈ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مارچ کا تعلق پاناما لیکس میں ہونے والے انکشافات سے ہے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے تفتیش میں تاخیر ہو رہی ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کے سلسلے میں تاخیر کی ذمہ دار حکومت نہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
لاہور کے مضافات میں واقع رائے ونڈ میں وزیراعظم نواز شریف کی رہائش گاہ ہے اور حزب مخالف کی دیگر جماعتیں اور سیاسی حلقے تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے رائے ونڈ مارچ کی مخالفت کر چکے ہیں، لیکن اتوار کو اسلام آباد میں اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مارچ ضرور ہوگا اور ان کے بقول یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ثابت ہوگا۔
30 تاریخ کو میں سارے پاکستان سے جو بھی تحریک انصاف میں جس ملک کے حصے میں ہیں، گلگت بلتستان سے لے کے فاٹا سے لے کے پختونخوا سے لے کے بلوچستان سے لے کے آزاد کشمیر سے لے کے سندھ سے لے کے، میں ساروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ 30 تاریخ کو آپ نے رائے ونڈ پہنچنا ہے۔
انہوں نے ایک بار پھر وزیراعظم نواز شریف اور ان کی حکومت پر بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تحریک انصاف ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سڑکوں پر نکلی ہے۔ رواں سال اپریل میں وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کے نام بیرون ملک اثاثے رکھنے کے انکشافات کے بعد سے عمران خان کی وزیراعظم پر تنقید میں شدت آئی، جبکہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت اور حزب مخالف کی مشترکہ کمیٹی بھی کسی بات پر تاحال متفق نہیں ہو سکی ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ صرف وزیراعظم کو ہدف بنا کر معاملے پر سیاست کر رہے ہیں اور انہیں چاہیے کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے وہ سڑکوں پر نکلنے کی بجائے پارلیمان میں اس بارے میں قانون سازی میں حصہ لیں۔ سینئر سیاسی تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ سڑکوں پر احتجاجی مہم شروع کرنا قدر آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
اگر ملک کے اندر یہ احتجاج کا کام ہونا ہے تو پھر احتجاج کم از کم اس طرح سے ہو کہ اس پہ ڈسرپشن نہ ہو، لیکن ہماری ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کے احتجاج ہوئے ہیں اس میں کسی نہ کسی درجے کی ڈسرپشن ضرور ہوئی ہے، لیکن احتجاج کے ان کے پاس بہت سے فورم ہیں، ان کو انہوں نے آپٹیملی یوز نہیں کیا۔ مثلا اسمبلی کا فورم ہے ان کے پاس، اس کو استعمال کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بھرپور طریقے سے ان کو استعمال کرنا چاہیے، کورٹس کو استعمال کرنا چاہیے۔
حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کا کہنا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے گھروں کی طرف مارچ کی روایت کسی طور بھی درست نہیں اور اس سے انتشار کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تاہم عمران خان کہتے ہیں کہ وہ رائے ونڈ جائیں گے جہاں صرف وزیراعظم ہی نہیں رہتے بلکہ یہ ایک جگہ ہے جو ان کے بقول کسی کی جاگیر نہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیو یارک کے حکام کے مطابق ہفتے کی رات مینہٹن کے ایک علاقے چیلسی میں ہونے والا طاقتور دھماکہ دانستہ طور پر کی جانے والی کارروائی ہے جس کے نتیجے میں 29 افراد زخمی ہوئے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو نے کہا کہ 131 ویسٹ 23rd اسٹریٹ کے باہر ہونے والا دھماکہ جان بوجھ کر کیا گیا، وہ دھماکے کی جگہ کے قریب سڑک پر رپورٹروں سے بات کر رہے تھے، تاہم ڈی بلاسیو نے زور دیا کہ دھماکے میں دہشت گردی ملوث نہیں۔ امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں ایک شخص نے چاقو کے وار کر کے 8 افراد کو زخمی کر دیا اور وہاں موجود ایک پولیس افسر نے فائرنگ کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ہفتے کو دیر گئے سینٹ کلاؤڈ کے ایک شاپنگ مال میں پیش آیا۔ اس حملے کے محرکات معلوم نہیں ہیں، لیکن لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، مقامی پولیس کے سربراہ بلیئر اینڈرسن کا کہنا ہے، جبکہ پولیس نے اس واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہفتے کو دیر گئے بلانے پر روس پر کڑی تنقید کی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد شام میں ہونے والی امریکی بمباری کا جائزہ لینا ہے، جس میں ممکنہ طور پر درجنوں شامی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ سمانتا پاور نے بند کمرے کے اجلاس میں جانے سے قبل نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ روس کا یہ اقدام ایک اعلی اخلاقی برتری کی شعبہ بازی ہے اور اس کا مقصد کئی نسلوں میں ہونے والے شدید مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ دوسری طرف روس کے وزیر دفاع نے اتحادی فورسز کی فضائی کارروائی کو واشنگٹن طرف سے روسی فوجوں کے ساتھ اپنی کاروائی کو مربوط بنانے سے ایک کھلا انکار قرار دیا، جو بشار الاسد کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ شامی اردنی سرحد پر ایک ریگستان جہاں کوئی نہیں رہتا 75,000 پناہ گزین پھنس گئے ہیں، اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ان میں سے سینکڑوں خوراک اور ادویات کے عدم دستیابی کے باعث علاقوں رہے ہیں۔ ایمنیسٹی نے سرحد کے اندرونی علاقوں سے تصویریں حاصل کی ہیں اور یہ انتباہ پناہ گزینوں کے عالمی بحران کے بارے میں امریکہ میں دو سربراہ اجلاسوں سے قبل جاری کیا گیا۔ ہینری ریزویل کی رپورٹ، قمر عباس جعفری سے۔
صحرا میں پتھر بکھرے پڑے ہیں، عارضی قبریں بنائی گئی ہیں جو ہزاروں لاکھوں پناہ گزینوں کے مصائب و الام کی انکہی داستانیں سناتی ہیں۔ ایک سال سے بھی کم کے عرصے میں اس اجاڑ اور بے آب و گیاہ سرحدی علاقے میں پناہ گزینوں کی تعداد چند سو سے بڑھ کر کوئی 75,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سارا حساش کا کہنا ہے،
People that we were able to speak to described some really desperate conditions. They said food is running out, diseases are spreading, some people are dying.
ہم نے بات کی، جنہوں نے حقیقی مایوس کن صورتحال بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ خوراک ختم ہو رہی ہے، امراض پھیل رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے امراض کے سبب بھی مر رہے ہیں جن سے بچا جا سکتا تھا، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی رسائی ادویات وغیرہ تک ہوتی تو ان میں سے کچھ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں۔ شام اور اردن کے درمیان سرحد جون میں اس وقت سے بند ہے جب اسلامک اسٹیٹ کے مشتبہ جنگجوؤں کے خود کش کار بم دھماکے میں اردن کے 6 فوجی مارے گئے تھے۔ سائرہ کا کہنا تھا،
At the very least, in the interim, what they need to be doing is allowing humanitarian operations at the Burm area on that Syria-Jordan border to resume.
وہ بری طور پر ہی سہی، لیکن وہ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس علاقے میں جسے برم ایریا کہا جاتا ہے اور جو اردن اور شام کی سرحد پر واقع ہے، انسانی بنیادوں پر کام کرنے کی اجازت بحال کر دیں۔ اگست کے اوائل میں خوراک کے عالمی پروگرام نے ایک بہت بڑی کرین کے ذریعے خوراک اور ادویات اس ریتیلے ڈھلوان پر پہنچائی تھی جو دونوں ملکوں کو الگ الگ کرتا ہے، لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی اینجلینا جولی نے اس ہفتے کے اوائل میں اردن کے ایک دورے میں پھنسے ہوئے پناہ گزینوں کی حالت ذات بتائی۔ وہ کہتی ہیں،
Jordan has been warning for years that they would reach a point where they on their own could do no more. The world has known about the situation in the Burm for months, but no solution has been put forward.
اردن برسوں سے اس بارے میں بتاتا چلا رہا ہے کہ وہ ایسے مرحلے پر پہنچ جائے گا جہاں وہ اپنے طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ دنیا کو برم کے علاقے کی صورتحال کا مہینوں سے علم ہے، لیکن اس کا کچھ حل نہیں نکالا گیا، اور یہ ایک بڑے مسئلے کی علامت ہے۔ ایمنیسٹی بین الاقوامی برادری سے آئندہ ہفتے امریکہ میں ہونے والی پناہ گزینوں سے متعلق دو سربراہ کانفرنسوں میں اس بحران کو حل کرنے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کر رہی ہے۔ ان میں سے پہلی پیر کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اور دوسری رہنماؤں کی سربراہ کانفرنس کی میزبانی دوسرے روز صدر براک اوباما کریں گے۔ سارہ کہتی ہیں،
It has to be an international solution if we are really going to tackle this refugee crisis. And that's why we are trying to ask world leaders at the summits next week, at the Obama summit in particular, to make really concrete
اگر ہمیں پناہ گزینوں کی اس بحران سے نمٹنا ہے تو اس کا عالمی سطح پر حل نکالنا ہوگا، اور اسی لیے آئندہ ہفتے کی سربراہ کانفرنس میں خاص طور سے صدر اوباما کی بلائی ہوئی کانفرنس کے رہنماؤں سے ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کے لیے زیادہ ٹھوس وعدے کریں اور ذمہ داریوں میں اپنا حصہ پورا کریں۔ امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ اردن شام سرحد کی مایوس کن صورتحال پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے میں دنیا کی ناکامی کی علامت ہے۔ خمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیوسٹن ٹیکسس میں ہفتے کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ کو ان غیر قانونی تارکین وطن سے نجات دلائی جائے گی جنہوں نے لوگوں کی جانیں لیں۔ ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ اس وقت ختم ہوگا جب وہ صدر بنیں گے۔ وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس تقریب کو آن لائن نشر کیا گیا لیکن اس میں رپورٹروں کو شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ حالیہ جائزوں کے مطابق ٹرمپ کو ٹیکسس میں واضح برتری حاصل ہے۔ ہلری کلنٹن نے واشنگٹن میں کانگریشنل بلیک کاکس کے ڈنر میں صدر باراک اوباما کے ساتھ شرکت کی، جبکہ سینیٹر برنی سینڈر اور الزبتھ وارن نے کلنٹن کی جانب سے اوہائیو ریاست میں جگہ جگہ خطاب کیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے واشنگٹن میں کانگریشنل بلیک کاکس فاؤنڈیشن کے سالانہ ڈنر کے موقع پر کہا کہ اگر آپ مجھے بہتر انداز میں رخصت کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ دیں۔ صدر اوباما نے نومبر میں صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ انتخاب میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ووٹروں کا انتخاب امید اور خوف میں سے چناؤ کرنا ہے۔ اوباما نے کہا کہ وہ ذاتی سطح پر اس بات کو توہین سمجھیں گے اگر افریقی امریکی کمیونٹی نومبر کے انتخابات میں شرکت نہیں کرتی۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ڈنر کے موقع پر اوباما سے قبل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، ہم نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ امریکی ہیں بلکہ یہ کہ آپ عظیم امریکی ہیں۔ کلنٹن کو ایک بڑی پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی خاتون کی حیثیت سے اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے شرکا سے کہا کہ جو بھی صورتحال ہو، یاد رکھیں آپ کو ٹرمپ کی نفرت سے محبت کرنا ہے۔ روس میں برسر اقتدار یونائٹڈ رشیا پارٹی کے بارے میں توقع ہے کہ وہ آج ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کرے گی۔ مختلف اوقات رکھنے والے 11 علاقوں میں 1,10,00,000 ووٹروں کا اندراج ہے۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کی پارٹی اسمبلی میں اپنا اقتدار برقرار رکھے گی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ووٹنگ صدر پوٹن کی طرف سے 2018 کے صدارتی انتخابات میں دوبارہ حصہ لینے کا ریفرنڈم ہے۔ حزب اختلاف پارٹیوں کو امید ہے کہ 450 سیٹوں میں سے کم کچھ نشستیں حاصل کریں گی، لیکن رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ممکن ہے حزب اختلاف کو ایک بھی سیٹ نہ ملے۔ پوٹن اور یونائٹڈ رشیا پارٹی کرائمیا اور جاری فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں قوم پرستوں کی حمایت حاصل کیے ہوئے ہے، جبکہ سرکاری میڈیا ناقدین کو نظر انداز کرتا ہے یا پھر انہیں غدار قرار دیتا ہے۔ جمہوریہ سینٹرل افریقہ میں ایک عہدیدار کے مطابق کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ کاگا بینڈورو شہر سے تقریباً 350 کلومیٹر کی مسافت پر دیہاتیوں پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ صدارتی ترجمان البرٹ موکپیمے کے مطابق ان مسلح افراد کا تعلق باغیوں کے سابقہ اتحاد سیلکا سے تھا۔ موکپیمے نے کہا کہ سیلکا گھر گھر گئے اور دیہات کا سربراہ بھی ہدف بنایا گیا۔ یہ خون ریزی کی واردات تھی۔ جمہوریہ سینٹرل افریقہ مارچ 2013 میں اس وقت افراتفری کا شکار ہوا جب بیشتر مسلمان سیلکا جنگجو نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، جس کے رد عمل میں مسیحی بالاکا مخالف ملیشیا نے حملے کیے۔ آبادی کا 5واں حصہ تشدد کے باعث اپنے گھروں سے جا چکا ہے اور ملک میں مذہبی خطوط پر تقسیم ہے اور جنگی سالاروں کا قبضہ ہے۔ اور صدارتی مباحثوں کا انتظام کرنے والی ایک غیر منافع بخش تنظیم نے کہا ہے کہ 26 ستمبر کو ہونے والے اس کے پہلے مباحثے میں صرف 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدواروں کو ہی شرکت کی اجازت ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
بناتی ہیں زبردست لبنانی کھانا، جیکی کو اچھا لگتا ہے میزبانی کرنا، اور بہت سے لوگ بنانا چاہتے ہیں نئے دوست۔ جب لذیذ ذائقوں کا مزہ مل کر اٹھانے کے لیے ہم اجنبی جمع ہوتے ہیں ایک میز پر، تو وہ کہلاتی ہے سوشل ڈائننگ۔ اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ کھانے کے شوقین لوگوں کو ریسٹورینٹس کے روایتی ماحول سے نکالا جائے اور انہیں ایسے لوگوں سے ملایا جائے جو اچھا کھانا پکانا تو جانتے ہیں لیکن اکثر وسیع پیمانے پر یہ کام نہیں کرتے۔ اس طرح پکانے والوں کو ملتا ہے اپنے ٹیلنٹ سے کچھ مالی فائدہ، اور کھانے والوں کو ملتا ہے ڈائننگ کے ساتھ ساتھ سوشلائزنگ، یعنی لوگوں سے ملنے جلنے کا ایک منفرد موقع۔
مجھے اچھا کھانا بہت پسند ہے، یہ لوگوں کے ساتھ میرے اس شوق کو شیئر کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔
میں کافی شرمیلی ہوں لیکن مجھے نئے لوگوں سے ملنا بہت پسند ہے۔ مجھے پارٹیز میں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا وقت تب اچھا گزرتا ہے جب اچھے کھانے کے ساتھ مجھے لوگوں کو قریب سے جاننے کا موقع ملے۔ سوشل ڈائننگ میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجی کمپنیز جن کی ایپس پکانے والوں اور کھانے والوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے اس گھر میں لوگ جمع ہوئے ہیں ایک ایسی ہی کمپنی بک ا لوکل کے ذریعے۔ اس کی بنیاد رکھی ایولن وائٹ نے، جن سے ملنے میں گئی نیو یارک۔
شہر میں ریسٹورینٹ ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو آپس میں ملنے کا موقع بھی مل رہا ہے. مجھے ایسا لگا کہ مسافروں کے لیے کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں جس سے وہ مقامی ثقافت کا تجربہ کر سکیں. گائیڈ بک میں درج ریسٹورینٹ میں جانے سے وہ تجربہ نہیں ملتا.
How did you even get people?
آپ نے لوگوں کو اس کا حصہ بننے اور اجنبیوں کے لیے اپنے گھر میں کھانا پکانے پر کیسے آمادہ کیا؟
I had to do it first.
بوکا لوکل کی پہلی میزبان میں خود تھی. میں نے دیکھا کہ کھانے پر 10-15 لوگ آتے تو ان میں سے ہر بار 2 یا 3 اگلا ڈنر اپنے گھر پر رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے. میرا خیال ہے آتے وقت تو لوگوں میں اس کے بارے میں بہت تجسس تھا, لیکن پھر ان کا بہت اچھا وقت گزرتا تھا.
لیکن ایولن کی کمپنی کسی کو کہیں بھی کھانے کی میز سجانے کی اجازت نہیں دیتی. مختلف شہروں میں ان کے کوآرڈینیٹرز ان لوگوں کے گھروں میں جا کر پہلے خود کھانا کھاتے ہیں جو بوکا لوکل کے ذریعے میزبانی کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کا پکایا کھانا اچھا اور صاف ستھرا نہیں یا ان کا میزبانی کا انداز اطمینان بخش نہیں تو وہ بوکا لوکل کے ذریعے ہوسٹ نہیں بن سکتے. واشنگٹن ڈی سی میں بوکا لوکل کی کوآرڈینیٹر ہیں جیکی, جو آج کی شام کی سوہا کے ساتھ میزبانی کر رہی ہیں اپنے مالک مکان کے گھر میں.
Hosted a lot of events in your house.
کیا ڈنرز کی میزبانی کرنا مشکل کام ہے؟
It's pretty easy for me to make someone feel comfortable when they walk in.
مجھے کافی آسان لگتا ہے کہ آنے والوں کو کمفرٹیبل محسوس کراؤں, انہیں پینے کو کچھ دوں, ان سے باتیں کروں اور دوسروں سے ان کا تعارف کرواؤں, لیکن ہر میزبان مختلف ہوتا ہے.
Same for every host.
بہت سے کوکس کے لیے سوشل ڈائننگ صرف ایک مشغلہ نہیں.
میں ایک شیف کے طور پر اپنا بزنس شروع کرنے والی ہوں. سوشل ڈائننگ سے مجھے کاروبار شروع کرنے اور اسے چلانے کے لیے ضروری تجربہ مل رہا ہے.
اب سوہا اتنی محنت سے کھانا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا نمک مرچ چیک کرنے میں کچھ مدد ہی کر دوں.
پلیز
مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں. جب تک میں اپنی امی سے نہیں ملتی مجھے اتنا اچھا کھانا بنانے والی ایک اور امی چاہیے.
میں سکھانے میں بھی بہت اچھی ہوں.
بوکا لوکل یہ تو یقینی بنا سکتی ہے کہ کھانا اچھا ہوگا, مگر اجنبی ہوتے ہوئے بھی لوگ محفوظ محسوس کریں اس کے لیے یہ کمپنی زور دیتی ہے کہ پکانے والے ایک سے زیادہ مہمان بلائیں اور اپنے ساتھ کسی کو شریک میزبان بھی بنا لیں. کھانے کا مینیو اور اس کی پر ہیڈ قیمت اسے پکانے والا بوکا لوکل کی ایپ کے ذریعے ایونٹ سے کئی دن پہلے شائع کر دیتا ہے. کھانے والے بل ایڈوانس میں ادا کرتے ہیں جس کا 10% بوکا لوکل کو ملتا ہے. سوشل ڈائننگ کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کو مزیدار کھانے کے ساتھ ایک دوسرے کو قریب سے جاننے کا موقع دینا. اب اگر میز پر کوئی بہت زیادہ کھا رہا ہے یا بول رہا ہے تو وہ آنے والوں کی قسمت.
90% of the time I've been very impressed with the diversity and maturity of the...
زیادہ تر تو میں آنے والوں سے متاثر ہی ہوتا ہوں, لیکن کبھی کبھی آپ کو میز پر بیٹھے لوگوں سے تعلق قائم کرنے میں مشکل بھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ عمر میں آپ سے بہت چھوٹے ہوں.
آپ کو آج کتنا مزہ آیا, آیا بھی کہ نہیں؟
Getting to meet people from all sorts of...
مختلف ثقافتوں کے لوگ جو اس شہر میں کام کرتے ہیں ان سے مل کر اچھا لگا اور کھانا تو زبردست تھا.
Food which is out of this world.
یہاں آنے سے پہلے سوشل ڈائننگ کا آئیڈیا مجھے تو بہت عجیب لگ رہا تھا, لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا مزیدار کھانا کھانے اور اتنے دلچسپ لوگوں سے ملنے کا موقع مجھے دوبارہ کتنی جلدی مل سکتا ہے.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. کہتے ہیں عمر ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی بھی ہے. ایک بین الاقوامی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں. امریکہ, برطانیہ, اسرائیل اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو دراصل 38 برس کے تھے بظاہر 20 برس کے نظر آتے تھے. ڈین بیلس کی ڈیوک سینٹر فار ایجنگ میں بڑھاپے کے امراض کے مرکز میں ایک پروفیسر ہیں. بیلس کی کہتے ہیں کہ یہ انکشاف کہ لوگ نسبتاً جمع عمری کے آغاز میں جسمانی طور پر تیزی سے یا سست روی سے انحطاط کا شکار ہوتے ہیں عام خیال سے مطابقت نہیں رکھتا.
دس از ٹائم آف لائف, پیک ہیلتھ, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سی اینی چینج. سو وی ڈیڈ سی چینج اینڈ دیٹ واز سرپرائزنگ.
یہ عمر کا سب سے بھرپور زمانہ ہوتا ہے. صحت بہت اچھی ہوتی ہے, آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. چنانچہ یہ جان کر کہ ہم میں تبدیلی آتی ہے بہت حیرت ہوئی. اب حیرت کی دوسری بات یہ تھی کہ اس عمر کے لوگوں میں تبدیلی آخر آئی کس حد تک. چنانچہ لوگ یا تو بہت آہستگی سے یا بہت جلد بوڑھے نظر آتے ہیں. ڈوینٹن نیوزی لینڈ میں بڑھاپے پر ہونے والی ایک تحقیق ہے. محققین نے اس کا جائزہ لیا. 26 سال کے 1000 لوگوں میں ان کی خون کی شریانوں، گردوں، جگر، نظام انہضام اور قوت مدافعت سمیت 18 مختلف نظاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ان کے جسمانی نظام کا ایک جائزہ اس وقت لیا گیا جب وہ 32 اور پھر 38 برس کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام لوگوں پر کیے جانے والے مطالعے کے اعداد و شمار جمع کیے گئے تاکہ ان میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کا پتہ چلایا جا سکے۔ بیلسکی کہتے ہیں بعد میں ان لوگوں پر وہ ٹیسٹ کیے گئے جو عام طور پر معمر لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔
So we tested their balance. We tested their strength, we tested their motor coordination. We interviewed them about
چنانچہ ہم نے ان کے توازن کا جائزہ لیا، ان کی طاقت کا اندازہ لگایا، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا، ان سے سیڑھیاں چڑھنے، سودا سلف اٹھانے، ایک میل تک پیدل چلنے کے بارے میں بات کی، اور جو نتائج ہمیں ملے وہ یہ کہ جو لوگ تیزی سے بوڑھے ہوئے وہ جسمانی مسائل کا بھی شکار ہوئے، جیسے کہ وہ کمزور تھے، ان میں توازن نہیں تھا، وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھے، حالانکہ ان کی عمر ابھی صرف 38 برس تھی اور وہ بیمار بھی نہیں تھے۔ بیلسکی کہتے ہیں کہ محققین نے اپنے مطالعے کے نتائج کالج کے طلبہ کے سامنے رکھے اور انہیں اس تجربے میں شامل افراد کی تصویریں دی تاکہ وہ بتائیں کہ کون کم عمر اور کس کی عمر زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ تمام مطالعہ ایک جریدے پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس کے نتائج سے بڑھاپے کے امراض کا نوجوانی میں پتہ چلانے اور ان کا تدارک کرنے میں مدد ملے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ اور چین اس عہد کے ایک واضح چیلنج سے مقابلے کے لیے اپنے تعاون میں اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ چیلنج ہے آب و ہوا کی تبدیلی کا۔ سائنسدان ہمیں خبردار کر چکے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات تباہ کن اور ناقابل واپسی ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ زیادہ تر کسی انسانی عمل سے جنم لیتا ہے، خاص طور پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے جو معدنی ایندھن جلانے سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہائیڈروجن فلورو کاربنز کے نامیاتی مرکبات کے استعمال کی ضمنی پیداوار ہیں۔ یہ نامیاتی مرکبات چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے سلسلے میں استعمال کی جاتے ہیں، مثلاً ریفریجریٹر وغیرہ۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری نے درجہ حرارت میں اضافے کو اس سوچ کے پیش نظر صنعتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کم کرنے کا عہد کیا ہے، تاکہ اس سے دنیا گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں لازمی کمی کر سکے۔ اس لیے پچھلے سال 12 دسمبر کو 195 ملکوں نے پیرس معاہدے کی منظوری دی جو عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کا ایک عالمی طریقہ کار طے کرتا ہے۔ اس دستاویز کو قابل عمل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 55 ملک اس معاہدے میں باقاعدہ طور پر شامل ہوں جو گرین ہاؤس گیسوں کے کم از کم 55% اخراج کے ذمہ دار ہیں۔ دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتیں امریکہ اور چین سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیس خارج کرنے والی معیشتیں ہیں، اور عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے کل اخراج میں ان دونوں کا حصہ تقریباً 38% ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر براک اوباما اور چینی صدر زی جن پنگ 3 ستمبر کو چین کے شہر ہنگژو میں پیرس معاہدے میں باقاعدہ طور پر شامل ہو گئے۔ انہوں نے اس بارے میں اتفاق کیا کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے سے مقابلے کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور حکمت عملی میں تعاون جاری رکھیں گے، اور ہائیڈرو فلورو کاربن کے مرکبات کی کھپت اور پیداوار کو مرحلہ وار کم کرنے کے ساتھ ساتھ معدنی ایندھن کے استعمال کو بتدریج ختم کرنے اور ایسی معیشتوں کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں گے جو کم مقدار میں کاربن استعمال کریں گی اور آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا کہ اب جبکہ دونوں ملک اس جانب اہم پیش رفت کر رہے ہیں، آج دنیا پیرس معاہدے کے نفاذ اور آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرناک اثرات سے نمٹنے کے لیے مستقبل کی نسلوں سے کیے گئے اپنے وعدے کی جانب نمایاں طور پر پہلے سے زیادہ قریب آ گئی ہے۔ امریکہ اور چین دونوں دوسرے ملکوں پر بھرپور انداز میں یہ زور دیتے ہیں کہ جتنی جلد ممکن ہو وہ پیرس معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ ان توقعات کے ساتھ کہ اس سال اس معاہدے کے نفاذ سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا ہدف پورا کر سکیں۔ اس چیلنج کی ہنگامی نوعیت واضح ہے اور یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ عالمی کوششیں بلا تاخیر پیش رفت کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر جو گل۔ اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ سے میری پھر ملاقات ہوگی پاکستان میں رات 11 بجے اور بھارت میں 11:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر ہیں چانگ۔ بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔